بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ ہی کوئی سوال جواب کریں. صراحتن یہ آیا ہے کہ جمعے کے دن جو یعنی جمعہ گزار کے جو مغرب پڑھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کے دن جو چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور دہر کی تلاوت فرماتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقون اور اس کے ساتھ جو سورت آتی ہے جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ جمعہ فجر میں پڑھتے تھے، اور جس دن وہ پڑھتے تھے اس دن جمعے کی نماز میں بھی یہی دو سورتیں پڑھتے. اور تیسری روایت یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب کی نماز، یعنی جمعے کا گزر گیا نا، اب جو مغرب آئی اس میں سورہ منافقون اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے. یہ کسی دن ان شاء اللہ بات کریں گے. معروف جامی جو تھے ظاہر ہے بہت بڑے آدمی تھے. مثنوی اصل میں تو انسان پہ بحث کرتی، معروف کا سارا زور اس پہ انسان پہ ہے کہ انسان کیا. مثنوی جیسی کوئی چیز ابھی تک دنیا میں نہیں آئی. اردو، فارسی، عربی، ترکی اور کسی حد تک انگریزی جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی بہت پڑھنے کی ہوئی، مثنوی جیسی چیز کہیں بھی نہیں. کہیں بھی حکیم سنائی اور فرید الدین اتار. فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کو رومی نے دیکھا تھا. یہ بچے تھے، ان کے والد ان کی مجلس میں انہیں لے کے گئے. عمر روم کے والد بہت بہت بڑے علماء میں سے تھے، اور علماء کی تصحیح، بحث، مباحثہ یہ سب ہوتا تھا. وہاں بہاؤدین، وہ جو بڑے لوگوں کی ایک چیز تھی ان میں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دو بڑے آدمی مجھ سے پہلے گزرے ہیں، سنائی اور فرید الدین اتار، اور ان دو کے بعد میں آیا ہوں رحمہ اللہ. دو چشمان تھے، دو آنکھیں تھیں، اور ان کے بعد تیسرا میں آیا. تو ان کی مثنوی نے جو پورے عالم اسلام کو سات آٹھ صدیوں تک تھامے رکھا، وہ انسانوں کی نفسیاتی بیماریاں. تو جامی نے اس پہ کام کیا ہے. بہت لوگ بعد میں جو آتے ہیں بڑے اچھے کام، جیسے فتوحات مکیہ ہے، فصوص الحکم ہے. فصوص الحکم پہ جو مقدمہ لکھا ہے داؤد نے رحمہ اللہ، وہ سارا اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا. جامی کی تحریر میں انشاءاللہ بات کریں گے. اب تو شاید مثنوی پڑھاتے ہی نہیں کوئی. سمجھ بھی نہیں سکتے مثنوی ہے کیا. آغائے تسبیحی یہاں پڑھاتے تھے، وہ اصل میں فارسی کے آدمی تھے، وہاں ایران سے آئے تھے اور یہاں پڑھاتے تھے. خانہ فرہنگ میں بھی, ثقافت کے جو سینٹر ہے اسلام آباد میں بھی. لیکن آہستہ آہستہ کچھ لوگ آتے تھے, پھر ختم ہی ہو گئے, کوئی آیا ہی نہیں, تو بیچارے بھی چلے.
مولانا حکیم اختر صاحب پڑھاتے تھے مسوری, اور پھر ان کے جو کئی اختر میں وہ پڑھا ہے,
وہ ریکارڈ ہو رہی ہے.
انہوں نے اپنے دروس میں سے جو ہے نا مالک مثنوی کے نام سے ایک کتاب بھی
جی تھانوی رحمت اللہ نے کلید مثنوی کے نام سے شرح لکھی. کریم زمانی نے بھی کام کیا ہے, لیکن مثنوی کی خود کتنی شروع ہیں اس کا احاطہ اب ایک خاتون ہیں, انہوں نے کیا ہے, کتاب لکھی ہے, ڈاکٹریٹ کی ہے اس موضوع. یاد آتا ہے کہ خاتون ہیں, لیکن وہ جو ایک مثنوی کا ایک طرح سے استعارے اور تشبیہات اور کسی نے سمجھنا بڑا دشوار ہے. انسان کی اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو جذب گاڑی اچھی دیکھی, اس کو جذب کر لیا کہ اب اس کے لیے جدوجہد کرو. کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھ لیا تو اس کو جذب کر لیا کہ میں نے بھی ایسے ہی خریدنا. یہ تو پھر کائنات کا محکوم ہو جانا ہے. اصل طاقت انسان کی وہ اشیاء اور ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنا نہیں, بلکہ غلبہ ہے, اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے. انبیاء علیہ السلام ان کی نیابت میں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مگر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ کر دیتے تو جان تک لٹا دینا, شہید ہو جانا, یہ کہاں سے ہو جاتا. آخری حد ہے نا, کہا مر جاؤ, مر گئے, کہا شہید ہو جاؤ, ہو گئے. تو اصل طاقت یہ ہے. اس پہ معلوم نے مسلم نے بہت زور دیا. یہ آپ نے جامی کی چیز کہاں پڑھی ہے؟
شاید آپ ہی کسی مجلس میں فرمایا تھا کہ شاید.
ہاں یہ میں نے کہیں بیان تو کیا ہے, لیکن آپ کے سامنے شاید یہ بات نہیں آئی, کہیں سنا ہوگا, یعنی یہاں بیان نہیں کیا. آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے, اب آدمی نہیں ہوتے. ستر سال گزر گئے ملک بنے ہوئے, اور اربوں روپے لوگوں نے چندے میں دیے. کوئی بھی مکتبہ فکر 70 علماء نہیں بتا سکتا کہ یہ انٹرنیشنل لیول کے آدمی. وہ جو حجت الاسلام اور شیخ الاسلام تھے وہ انسان ہی تو تھے. شریعت کا کوئی مسئلہ, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس پر وہ عقل میں بات نہ کر سکیں. عقل نقل تو غیر کیوں مانے گا, وہ کیوں مانے گا کہ بخاری ہے, مسلم ہے, فلان کہتے ہیں مارے یہ کیا. وہ عقلن بات کرتے تھے. رسم القاسم نروتی رحمۃ اللہ دیکھیں, صفحات کے صفحات عقلن, شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ عقل سے بات کر. ملا صدرہ ہمارے یہاں پڑھاتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں. حجاب کیا شیعہ تھی, لا حول ولا قوۃ الا بالله. شیعہ کے بڑے بڑے لوگ امام غزالی کو پڑھتے ہیں, رازی کو پڑھتے ہیں. خیر اب وہاں بھی اب بازار سر دی ہے, لیکن پہلے لوگ پڑھتے تھے. تعصب علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھا. ہوگا کوئی نہ کوئی تو آنے دیں, ہاں آئیں گے تو صحیح. اللہ کی عادت ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی نہ آئے, اللہ کی عادت ایسے نہیں ہے. ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی پھر پیدا, کیونکہ نبوت کے علاوہ کوئی مقام ختم نہیں نا, ہو جاتا ہے ایسے. اب دیوبند انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آئے ہیں تو انہوں نے اتنے افراد تیار کر دیے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچی. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ 1926 کے قریب قریب الگ ہوئے, ڈابیل چلے گئے تھے, تشریف لے گئے وہاں رہے, پھر 30 میں ان پہ فالج کا ہوا حملہ اور 33 میں انتقال فرما گئے. لیکن انہوں نے جو شاگرد تیار کیے ہیں وہ دیوبند جو تھا وہ چھوڑ کے گئے, تو وہ تو مدرسے ہی ڈوب رہا تھا, وہ کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں گئے تھے. مشیر احمد صاحب عثمانی چلے گئے, مفتی عزیز الرحمان صاحب چلے گئے, انور شاہ صاحب چلے گئے, سب دار العلوم خالی. وہ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہاں حبیب الرحمان جو محتمن تھے انہوں نے حضرت سے تنہائی میں بات کی اور چاپیاں پاؤں میں ڈال دی اور کہا حضرت آپ کہیں آپ کریں تو دیوبند بچے گا ورنہ کچھ نہیں رہا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو تقویٰ اور تعلق معلّہ تھا اس نے علم کی جگہ کو ریپلیس کیا. تقویٰ نے علم کو سنبھال لیا, وگرنہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا دوسرا آدمی اتنا صاحب علم تو نہیں آیا نا. پھر حضرت کے تعلق معلّہ اور مدینہ منورہ کی نسبت اور جو عند اللہ مقبولیت تھی اس نے دارالعلوم کو بچا لیا, ورنہ کوئی صورت نہیں تھی کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی عزیز الرحمان صاحب اور معشویر احمد عثمانی اور کون کون محبت السمیع صاحب سب چلے گئے تھے چھوڑ, اجڑ جاتا تھے وہ. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جگہ علم پھر نہیں آیا, لیکن انہوں نے جو اپنے شاگرد تیار کیے وہ ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. وہاں بن نوری دارالعلوم یہ کراچی, مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی, مفتی محمد حسن صاحب اشرفیہ لاہور, وہاں عزیز کاندلوی, وہاں منظور نعمانی, پوری ایک کی تحریرات ان کا کام, وہاں ابو الحسن علی ندوی کے بڑے بھائی محمد عبدالعلی رحمہ اللہ, مفتی تیق الرحمان صاحب, کون کون آدمی تھا, وہ سب ان کے شاگرد تھے. حضرت نے تو جیسے ہیرے بکھیر دیے تھے. تو اس لیے ہوتا ہے ایسے. یہاں اس ملک میں یہ تہذیب نہیں نا پرورش پر. سر سید کو دیکھیں نا, سنیدی گارڈ ساری یونیورسٹی ایک مٹھی آٹا, بچے پھرتے رہتے تھے ہر گھر سے جا کے ایک مٹھی آٹے کی دے. سے بیچتے تھے. ان لوگوں میں احساس تھا کہ کسی طرح قومی جدوجہد میں مدارس ہیں, یہ ہیں, انہیں بچانا ہے, دین ان کے ذریعے چلے گا. ہمارے یہاں یہ تہذیب نہیں تھی. سب سے بڑا جو المیہ ہوا اس کے مقابلے میں, غالباً کوئی المیہ, مشرقی پاکستان ٹوٹ جانا بھی اتنا بڑا المیہ نہیں جتنا یہ ہوا کہ تقسیم کے بعد علماء نے تعلیمی ادارے نہیں سنبھالے. سنبھال لیتے نا تعلیمی ادارے, شروع کر دیتے جو نصاب پڑھانا چاہتے تھے پڑھاتے, وقت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جدید تعلیم, یہ بھوت اب جن جو چڑھ گیا ہے یہ نہیں چھوڑے گا, اس کا بھی کچھ کرو اس کا بھی کچھ کرو. اگر یہ تعلیمی نظام ہوتا کہ اب بھی, یعنی آپ ایک چھوٹی سی بات سے اندازہ لگائیں کہ اب بھی یہ نمی باقی ہے کہ یہاں اس مسجد میں دیکھ لیں, ایک کام کی بات ہوتی ہے, قرآن پاک کی تفسیر ہے, تو خطیب کے آنے سے پہلے لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے. ایک چیز ہے نا, اسلام آباد میں تین چار جگہ ہیں جہاں لوگ آ جاتے ہیں, پہلے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی تقریر کا حصہ, کوئی تکرار مس نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے اب تک یہ ذہن بنانا ہو سکتا ہے, ذہن بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر چار پانچ جگہ ایسی ہیں تو 5000 جگہ ایسی ہیں جہاں لوگ آتے ہی نہیں, کہتے ہیں یار خطبہ شروع ہو تو پھر چلتے ہیں, دوسری اذان ہو پھر چلتے ہیں. اور آئندہ نسلیں جو آ رہی ہیں نا, ان میں یہ عصمت انونو تھا, وہ ترکی کا صدر, اس نے کئی سال حکومت کی پکا سیکولر کا, ان سوانے لکھی اور اس نے کہا کہ ہم نے پوری طرح اسلام کو کچلا ہے ترکی میں, لیکن افسوس آخر پہ حکمرانی جب نے پتھر اٹھایا تو نیچے سے جو پودا نکلا پھر وہ اسلام. تو ہمارے ہاں اب تک بھی نمی ہے یہ کہ اگلی نسلیں ہیں, تعلیمی ادارے, تربیت, یہ چیز ہو جائے. سقراط کہتا تھا کہ 10% تعلیم اور 90% تربیت. ہمارے یہاں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں جو کہے 40% تعلیم اور 60% تربیت. اس لیے سب سے بڑا خسارہ یہ, واللہ عالم, کہ اگر تعلیم سنبھال لیتے نا بچے, اس چیز کو پڑھ کے معاشرے میں آتے اور اسی ذہنیت کے ساتھ اوپر جاتے. پورے نصاب میں ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ایک مضمون آئے کہ مثنوی کیا چیز ہے, ابن عربی کون تھے, رازی کیا کرتے تھے, مسلمانوں نے کیا کیا تھا, سائنس اور مسلمان یہ کیا تھے, پورے نصاب کہیں بھی نہیں. علامہ اقبال ایسے ہی تھوڑے بن گئے تھے, انہوں نے خود کہا کہ ایک خط میں لکھا کہ میں جب اپنے والد صاحب کے پاؤں میں کھیلتا تھا تو ابن عربی اور ان لوگوں کے نام تو اس وقت سے میں نے سن رکھے. کوئی تو اثر ہوا ہوگا نا ان ناموں کا کہ یہ کون تھے بھائی ابن عربی پڑھو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں علامہ کو عربی نہیں آتی تھی, پڑھا کیسے ہوگا, حالانکہ انہوں نے 6 مہینے لندن میں عربی پڑھائی, لندن یونیورسٹی میں. تو جو شخص گوروں کو عربی پڑھا سکتا تھا تو آتا ہی ہوگا جو لندن یونیورسٹی نے رکھا تھا. ان کے خطوط پڑھے نا پھر پتا چلتا ہے اصل میں کہ وہ کیا کیا چیزیں پڑھتے تھے. ملا صدر جس کا ہم اتنا نام لیتے ہیں ان کی بعض چیزوں پہ اعتراض کیا، علامہ نے کہ بات یوں نہیں کیوں ہے. کوئی نصاب میں کتاب نہیں، کوئی تعارف کرا دے کہ فتوحات مکیہ، مثنوی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات بچوں کو پڑھانے ہیں نا، تو ذہن میں یہ چیزیں اگر گزر جائیں، بڑے ہوں گے تو کبھی تو سوچیں گے نا کہ ایک مضمون پڑھا تو کیا چیز تھی.
میرا اپنا ایک واقعہ ہے کہ وہ
جی
میں کتاب پڑھا تھا اسکار ابن حضور علی صاحب کی نا،
حنیف حجیانی رحمہ اللہ ندوی.
تو وہ میں ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کافی عمر کے، انہوں نے کہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے دکھایا کہ بھائی یہ اسکار ابن حضور، کہتے ہیں یہ ابن حضور کون ہے؟ میں تھوڑا بہت سمجھایا ان کو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہم نے ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ
ابن خلدون کیا ہے. ابن خلدون کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے نصاب بنانے ہوتے ہیں نا وہ ایسے بناتے ہیں. نحو کی کتاب اسلام کی یونیورسٹی میں فیصل ماس میں پڑھا رہے ہیں کورس میں نا یونیورسٹی میں، تو میں نے کسی وجہ سے اسے کھولا تو نحو کی کتاب میں اس نے سوال کیا ہے کہ اس کی ترکیب کرو کہ یوسف کردابی بہت برا آدمی ہے. اب یہ کیا ہے، یوسف کردابی چونکہ سیاسی مخالفت ہے نا، تو اب اس کا نام کی کتاب میں کیا دخل ہے؟ یہ ذہن بنایا. عبدالقدوس صاحب ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں نا، ان کے دوست ہیں انیف، اس کے پاس وہ تصاویر ہیں ساری اس کتاب کی، اس میں بالکل سیاسی افکار ہے نحو کی کتاب میں، بچے کو سکھانا. ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ علماء کو سیاست نہیں آتی. ان کے زمانے کے علماء تھے نا، پڑھنے پڑھانے سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی، تو سیاست کیا کرتے. مولانا اسکندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن مولویوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سیاست بھی کیا رہ گئی. سیاست کے معنی یہ ہو گئے کہ ہر اس جماعت کے ساتھ رہو جو اقتدار میں ہے، اور جب ان کا آخری سال آئے نا تو سال ڈیڑھ سال پہلے ان کے ساتھ اختلاف کر کے اب دیکھو کون سی جماعت آگے آ رہی ہے، ان سے روابط بڑھا دو. کئی سیاسی رہنما جن سے بھی ہم نے کہا آپ چھوڑ دیں اس تنقید اور ان چیزوں کو، چلیں آپ کریں، بے شک نہیں، اتنا تو بتائیں کہ اگر آپ آ گئے تو آپ کیا کریں گے، تعلیم کا نظام کیا ہوگا، آپ کے یہاں عدل کیا ہوگا، انصاف کیسے ہوگا. ایک آدمی کی زمین کا فیصلہ ہوا اور اسے کہا میں اب دادا بن گیا ہوں، اور جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ مقدمہ چل رہا ہے، تو اب میں اس کا کیا کروں. یہ تو حالت. بڑا خطرہ جو منڈلا رہا ہے نا، اور جو کچومر نکال کے رکھ دے گا وہ چائنا ہے. یہ آ رہے ہیں اور یہ اور 50-100 سال شاید لگ جائیں، حاوی ہو جائیں گے، چھا جائیں گے، اور یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اس مشکل کا کٹنا کیا ہے. گورے آئے اور ہمارے بزرگ رحمہ اللہ لڑتے رہے, لیکن گوروں میں دعوت کا کام نہیں کیا کسی نے بھی, کہ انہیں دین کی طرف بلاتے. کوئی جماعت ہوتی نا, انہیں ان کی زبان میں دین سمجھاتے, یہ نہیں. اس کے کوئی شواہد ہیں؟ نہیں,
بڑے پیمانے میں تو نہیں ہوا, لیکن وہ کچھ ایک کتاب لکھی ہے وائٹ نوبلز کے نام سے, اس میں ڈین ہربل نے, اس میں سب تھا کہ کچھ وائٹ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گئے تھے
انفرادی طور پہ, گلی محلے میں کام ہو گیا. اتنے اس سے زیادہ کام انہوں نے کر لیا کہ ہمارے لوگوں کو عیسائی بنا دی. خاص طور پہ ہندو جو ہیں, یا دیکھیں نا کرسچن جو ہیں ہمارے یہاں, جو جنہیں تھرڈ کلاس سمجھا جاتا ہے یا چمار گنا جاتا ہے, یہ سارے سیاہ کیوں ہیں؟ اور جو کرسچن یورپ کے ہیں سب سفید. وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ ان کے آبا و اجداد ہندو تھے, شودر, تو شودروں نے عیسائیت قبول کی, انہیں کی نسلیں آگے چل گئی. یہ سب سے عورتیں ہیں عام طور. تو انہوں نے ہندوستان میں خود عیسائی مسلمان تو کیا ہوتے ہیں, انہوں نے ہندوؤں کو, مسلمانوں کو, حتیٰ کہ مسلمان رانیاں تھیں جن کی بڑی جائیدادیں تھیں, ان سے شادیاں کر دیں. مسلمان رانیاں مرتد ہو گئے, زمین ملی, ہیرے ملے, جواہرات ملے. یہی صورت حال اب چائنا کی. ہم میں سے کوئی اتنا بڑا دماغ نہیں ہے جس کو رات نیند نہ آئے کہ یار یہ چائنا کا کیا بنے گا, ہم نے کیا کرنا. بڑے خیالات جو ہیں وہ نیند اڑا دیتے ہیں نا, بڑی تھیوریز جو ہیں وہ اڑا دیتے ہیں نیند کو, کہ اب جس نے بجلی ایجاد کی ہوگی وہ کتنا اس نے سوچا ہوگا, اور یا کتنا خوش ہوا ہوگا, یا کتنی فکر کی ہوگی. کوئی سامان نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ ایمرجنسی لگ گئی ہے اب, اور ہم اپنے بچوں کو کسی طرح چائنیز پڑھائیں دین عقلیات, کہ اب دوسرا ورق پلٹ لو. نہیں, مخالفت ہم کر ہی نہیں سکتے, لڑ نہیں سکتے. ان انگریزوں کی تو پھر مخالفت کر لی تھی مذہب کے نام پہ, اب کچھ بھی نہیں. ہم کسی طرح دعوت کا کام کریں, کسی طرح خدا کی طرف بلائیں, دین سمجھائیں, ممکن ہے مسلمان ہوں اور کم نقصان. جس دن وہ زمینیں خریدیں گے, خریدنے ووٹ کا نظام ٹوٹ جائے گا, مزارا آزاد ہو جائے گا نا. جب مزارا آزاد ہو جائے گا تو وہ کہے گا بھی میں تمہیں کیوں ووٹ دوں. تو جو سرمایہ دار آ رہے ہیں اسمبلی میں, زمیندار آ رہے ہیں, ان کے ووٹ کٹ جائیں گے. وہ کہیں گے زمین ہماری ہے, تمہاری تھوڑے ہے. تو پھر پارلیمنٹ اور اسمبلی اور عین ممکن ہے اس سے بھی بڑھیں اور کہ تمہاری زمینیں ہم نے خریدی ہوئی ہیں, کمپنیز ہمارے نام پہ چل رہی ہیں, نفع ہم تمہیں دے رہے ہیں, پل تم رہے ہو تو ہمارے ٹیکسز پہ پل رہے ہو. ہٹو بیچ میں سے, اور حکومت اسی طرح قائم ہوگی جیسے چائنا میں قائم. چائنا میں تو کوئی اسمبلی نہیں نا, کوئی سینیٹ نہیں, کچھ نہیں.
حضرت اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس چیز کا, کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے.
کوئی نہیں سمجھتا,
ہر کوئی سمجھتا ہے کہ دوسرا کر لے گا اگر کرنا ہو.
جو سمجھتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہاں اسباب نہیں ہے یار, ورنہ 8-10 کروڑ کیا چیز. ہم کہتے ہیں 8-10 کروڑ ہو, ایک تعلیمی ادارہ بناؤ, بچوں کو اس نہج پہ ٹرینڈ کرو. بڑی سمجھنے کی بات ہے جامع الرشید کے مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں نا، ندوہ والے بلال حسنی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہوں نے مجھ سے فرمایا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ندوہ کی فکر کو عام کیجئے، جو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور حد یہ ہے کہ مجھ سے جامع الرشید کے عبد الرحیم صاحب جب ملے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمارے ہاں ندوہ کی فکر ہوتی تو افغانستان کی جنگ نہ ہوتی. یہ ایک فکرہ، اس کا پس منظر پوری کتاب چاہتا ہے کہ یہ اعتدال رہتا نا، جذباتی فیصلے نہ ہوتے تو انہوں نے کہا یہ جنگ نہ ہوتی. اگر آپ لوگوں کی فکر ہے
یہ سہولت بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی فکر ہوتی تو جو ہم نے وہاں کچھ روس کو دور کیا ہے، روس کو ہٹایا تو وہ نہ ہو سکتا. مطلب جو جہاد کے لیے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے گئے. کیا
اب جنہوں نے جو کچھ کیا تھا اب پتا چلا ہے نا، اب وہ صوفی محمد صاحب بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی. تو اس لیے یہ جو چائنا کا خطرہ ہے نا جی، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا پاکستان کو بخشا، اتنی یعنی آپ عالمی سطح پہ دیکھ لیں، مسلمانوں میں کسی ملک میں اتنی طاقت نہیں جتنی ہمارے ہیں. جس کو مصیبت پڑتی ہے پاکستان چلو ان سے پوچھو، ان کو بلاؤ، دبئی کیا، مصر کیا، یمن کیا، سعودیہ کیا، ایران کیا، پاکستان کہیں کوئی ہنگامہ چیز، پاکستان کی فوج جائے، چوری چھپے جائے یا کھلے بند ہو جائے، یہ فوج جائے. ہر کوئی چیز تو ہے عالمی قیادت افواج کی، چاہے وہ جو بھی اخباروں کی بات ہو، پنجر راہیل کے علاوہ کوئی آدمی نہیں تھا. ایک طرح سے عالمی قیادت ملی نہیں گیل. تو نہ یہ اپنے ملک کو صحیح سمجھے، نہ اپنے مقام کو صحیح سمجھے. ہندوستان کے مسلمان بھی بیچارے بھی سے، اور چین اگر غالب آ جائے گا، چھا جائے گا، تو ان کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا. عیسائیوں کا تو پھر کوئی دین تھا، مذہب تھا. اس لیے انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا انگریزوں نے، جب تک سیاست میں کوئی مداخلت نہ کرے. ان کا سیاسی نظام میں مولوی صاحب مت آؤ، بس ہمیں حکومت کرنے دو. مولوی صاحب نے کہا میں نہیں آتا ہوں کہ کچھ کرو، جو مرضی کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. محمد رضا خان صاحب نے اتنا خلاف لکھا ہے انگریزوں کے، فتاوا آپ دیکھیں صفحات کے صفحات. لیکن چونکہ حلقہ اتنا وسیع نہیں تھا نا، تو گوروں نے بھی کوئی اس کی پرواہ نہیں. ہمارے یہاں حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے سیاست میں دخل ہی نہیں دیا، ان کا جو مرضی کرو، ایک چھوڑ چار خانقاہیں کھول لو، دس کھول لو، ہمیں کیا. لیکن جتنی یہ لدھیانہ کے علماء اور یہ دیوبند کے علماء، جس نے سیاست میں، حیدرآباد کے، رامپور کے، جس نے سیاست میں ذرا قدم رکھا، مخالفت کی، اڑا دیا. میں لیکن مخالفین اتنے مخلص تھے. میں نے شاید حسرت موہانی کا قصہ سنایا، آپ کو سنایا تھا نہیں؟ ہاں وہاں بتایا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت موہانی ندوہ آئے تو مجھ سے ملے، رات کو شدید سردی تھی تو بستر بچھایا گیا ان کے لیے، تو میں نے کمبل دیا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا، سوئے دیکھا تو کپ کپا رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اتنی سردی نے کیوں لگ رہی ہے، جا کے کمبل دیکھا تو اپنی جگہ پہ پڑا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حسرت صاحب آپ نے کمبل نہیں اوڑا، کیا وجہ ہے؟ ان کا اوڑھنے لگا تھا، اس پہ نظر پڑی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان انگلینڈ، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ ہم اس انگلینڈ کی مخالفت کرتے رہے ساری زندگی کی، اس کی چیزیں استعمال نہ کرو اور خود کمبل اوڑھ کے سو جاؤں، نہیں سو، یہ سیاسی لیڈر ہے، اب اس کا اخلاص اور صحیح ایمان پہ قائم رہنا، یہ اخلاص اکھاڑ دیا اس نے انگریز کو، اتنا اخلاص ہمارے زمانے میں علماء میں شاید پایا جاتا ہوگا، اتنا کام ہوتا ہوگا، یہ سیاست کا حال ہے، وہ کاز تھا نا جس کے لیے کام کر رہے تھے،
سر یہ جو نیا اور جو بیانیہ جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے کفر کا فتوا دینا جاتا ہوا ناجائز، اس کی پیچھے کیا سوچ یا کیا نیت ہے حکومت کی؟
عالمی سطح پہ بتا دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تم لوگ جو ہم پہ الزام لگاتے ہو، مدد بند کرتے ہو، یہ کرتے ہو، دیکھو ہم کام کر رہے ہیں، اس کا اثر خود علماء پہ ہو جائے یہ نہیں ہوتا، علماء نے پھر وہی کہنا جو حقیقت ہے کہ جو کفر کا کلمہ ہے اگر کوئی کہتا ہے تو کفر ہو گئی ہے، اب اس کا کیا کریں گے، عام معاشرے میں یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں،
اس سے یہ تو میرے خیال میں روک تھام ہو جائے گی کہ کسی بندے کا نام لے کر اس کو کافی نہیں کہا جائے گا،
یہ سب چل کے رہے گا، جہالت ہے نا، پہلے بھی شخصی طور پہ کسی کو کافر کہنا شریعت منع نہیں کرتی، اسلام منع نہیں کرتا، کافر کافر شیعہ کافر کا جو نعرہ تھا اس کو اس وقت کے کافر نے کہاں پسند کیا تھا، لیکن وہ چل کے رہا اور اس نے اپنے سارے اثرات مرتب کیے، اب وہ نام ہی نہیں رہا، اس وقت تو یہ زور و شور تھا کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، تو اب پچھلے 5-7 سال سے کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی چیزیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، عوام میں شعور نہیں ہوتا، آپ اس سے اندازہ لگائیں نا، عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تو لندن میں 10 لاکھ سے زیادہ آدمی سڑکوں پہ آ گئے، وہ ملین مارچ تھا نا، اور کوئی مذہب دین سے گھر نہیں، کہ یہ ظلم ہے، نہ عراق پہ حملہ کرو، ہاں جو ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے شعور پیدا کرنا ہے خود ان میں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، سورج خود اپنی کرنوں سے شرمانے لگے تو پھر روشنی مل چکی، کسی بھی مسئلے پہ آپ 2 لاکھ آدمی جمع نہیں کر سکتے، 3 لاکھ نہیں کر سکتے، چند ہزار، اور وہ بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب لکھتے تھے تو آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، کوئی تصور ہی نہیں تھا، لوگ شہید ہو جاتے تھے، اب وہی چیزیں آ رہی ہیں، کچھ نہیں، ختم نبوت کا مسئلہ رہ گیا، اب اسے بھی بار بار چھیڑنا ہے تاکہ بے حص ہو جائیں لوگ اس مسئلے میں، معاذ اللہ، آپ اس پہ نہیں دیکھتے کہ صدر امریکہ نے الزام لگایا کہ آپ کے یہاں مذہبی آزادی نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں پہ جو تم نے پابندی لگائی ہے اسے ختم کرو، مذہبی آزادی دو کہ جو جی چاہے مذہب اختیار کرے، وگرنہ کون سی مذہبی آزادی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ جتنے مادر پدر آزاد ہیں مذہب سے بھی آزاد ہیں، آزادی آزادی ہے جو مرضی کرو. کون سے کس نے کہا مذہب کی جبر پاکستان میں؟ صرف ایک ہی ہے، وہ قادیانی. تو اس نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ تم لوگوں کیا مذہبی آزادی نہیں؟ یا اللہ، ہمارے یہاں مذہبی آزادی، ہمارے یہاں تو مذہب چھوڑ بھی جاتے ہیں تو بھی کوئی نہیں پوچھتا اس زیادہ آزادی اب کیا تمہیں چاہیے. اب کراچی میں ایسی آزادی ہے کہ ولی عز باللہ عیسائی مردوں اور مسلمان عورتوں کے نکاح شروع ہوئے ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں. اب اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ اور
اس سے ایک چیز ہے بھائی، وہ مغلیہ خاندان میں جو عیسائی کی شادی،
السلام علیکم جی 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 اچھا انشاء اللہ ٹھیک 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 ہے ٹھیک، السلام علیکم جی.
مغلیہ خاندان میں جو بادشاہوں کی جو شادیاں غیر مسلم عورتوں سے ہوتی رہی، تو وہ کیا اس کے پیچھے کوئی کسی کا فتویٰ تھا یا؟
اس کو میں نے وہاں کئی جگہ بیان کیا، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، بڑی گہری بات.
اورنگزیب نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کی تھی.
یہ کہیں فتویٰ ملے گا کہ ہندو جو تھے نا یہ اہل کتاب ہے، اس بنا پر شادیاں ہوئی ہوں گی. یہ سب ہمارا قیاس ہے کہ ہندو اہل کتاب ہوں، کیونکہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ہندوؤں کے اہل کتاب ہونے کے قائل ہیں. یہ کہیں مل جائے نا تو پھر سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے مغل بادشاہ اور ہندوؤں سے شادیاں کرتے رہے اور سب چپ. کوئی
اخبار کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن
اورنگزیب جیسا متدین آدمی، بالکل اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس نے اپنی بادشاہت کی وجہ سے تاج محل بنوایا اور لاہور کی شاہی مسجد دلی کی شاہی مسجد کے مقابلے میں بنوائی، لیکن سادہ اینٹ سے بنوائی. یہ تو صرف پتھر بعد میں مسلمانوں نے لگایا، ورنہ اورنگزیب کی مسجد جیسے بڑی سادہ تھی، تو کہا گیا کہ اتنی سادہ اورنگزیب، آپ کے والد شاہ جہان نے جو تاج محل تعمیر کرا آپ نے بڑا سادہ، ہے وہی چیز ڈپلیکیٹ ہے اس کا. انہوں نے کہا شرع اجازت نہیں دیتی، شریعت اجازت نہیں دیتی مسجد کو اتنا خوبصورت بنانے. اور شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کے دو سو جو فتاوی عالمگیری مرتب ہوا ہے، یہ سارے بڑے بڑے بہت کام کے لوگ تھے. تو اس لیے ان کو ضرور کہیں نہ کہیں سے فتویٰ یہ ملا ہے یا کچھ ہوا ہے ایسے کہ یہ طے ہوا ہے کہ انگریز جو ہندو ہیں یہ اہل کتاب میں سے، تب جا کر اتنی شادیاں. اب جہانگیر ہے وہ کہتا ہے میری پھوپھی ہمیشہ مجھے لان تان کرتی رہیں، برا بھلا کہتی رہیں کہ بیعت تم لوگوں میں خاندان میں چلی آتی ہے تو تم بیعت چھوڑ دی، تم نے بیعت نہیں کرتی. تو اس کی جہانگیری میری کیا، پھر میں نے کسی کو بیعت کیا؟ اورنگزیب بابر کو دیکھیں، بابر بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے میں بیمار ہو گیا، میں نے کہا اللہ اگر مجھے تو شفا دے تو نقشبندیہ سلسلے کے جو بڑے مشائخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جو انہوں نے لکھا ہے میں اس کی تشریح شرح لکھوں گا. اور کہتا ہے مجھے پھر جب صحت ہوئی تو میں نے حضرت کے تصوف کے اس کلام کی شرح لکھی، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے. بابر بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی نے کہا کہ جو مولوی صاحب آتے ہیں بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، پھر بدل دیا، پھر ان کا وہ بہت مختصر بات کرتے ہیں. اس کا اپنی بیٹی کے لیے خود لکھ دوں، بیٹی کے لیے تفسیر لکھ دی. اب یہ اتنی دین کے ساتھ رغبت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت اللہ جی اور کیا یہ تو غالباً انہیں کوئی فتویٰ ایسا ملا ہوگا یا کچھ تحقیق ہوگی ان کی کہ اہل کتاب سے تب شادیاں ہوئی ہوں گی.
کسی عالم نے بھی ان کو اس کے اوپر ٹوکا نہیں، مطلب جیسا ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ
جی
دین الہی کے اوپر بہت زیادہ علماء نے بات کی
جی،
تو اس واقعے کے بارے میں یا یہ جو ہندوؤں سے شادی کسی کبھی کوئی
یہ ساری معنی مغلوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، جتنی مطالعے میں گزری وہ تو نہیں ہے اس پہ ایسی چیز آئی، مگر ظاہر ہے کہ بہت چیزیں لکھی گئی ہیں، بہت چیزیں لکھی گئی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے. بل بڑے عظیم لوگ تھے، انہوں نے جو کام کیے ہیں نا، یعنی گورا لکھتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی گاؤں بھی ایسا نہیں تھا جس میں ایک سکول نہ ہو، مدرسہ نہ ہو. گورے لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہندو بچے فارسی پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے مدارس میں جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے ریاضی پڑھنے کے لیے ہندوؤں کے گرودواروں میں جاتے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے پتہ نہیں 16 میل کے 20 میل کوئی ایسے نہیں ہے ہندوستان میں جہاں کوئی نہ کوئی مدرسہ نہ ہو، اور وہ مسجد میں ہے، یعنی الگ کوئی صورت نہیں تھی، مسجد میں پڑھاتے تھے. آکسفورڈ کیا تھا؟ چرچی تو تھا بنیادی طور، پھر ہوتے ہوتے وہ یونیورسٹی بن گئے. اس کو پڑھنا چاہیے، زیادہ کام نہیں ہوتے، ایک ہی کام کر لیں، اسی کو پڑھ کے نا 60-70 سال میں کوئی چیز لکھ دے کہ یہ ہے چیز میرے مطالعے کا، اور اعتدال انصاف کے ساتھ کے نتیجہ ہے، بس پھر ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا. اجازت جناب، آئندہ انشاءاللہ.